یہ بہنوں سے سوال ہے، میں پھر اس بار ریپیٹ کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر اسرار احمد کے لیکچر سن سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ان کے لیکچر میں کوئی غلطی ہو تو ہم کیسے پہچانیں؟ ڈاکٹر اسرار احمد کے متعلق کافی سوال آئے ہیں، اور میں نے پچھلے کسی درس میں اس کا جواب بھی دیا تھا، اور ڈاکٹر صاحب کے صرف ایک مسئلے کا رد میں نے کیا تھا، وحدت الوجود کا عقیدہ. لیکن یہ مسئلہ ہوا کہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کا آپ نے جو رد کیا ہے، ہم نے رد کر کے اچھا نہیں کیا. بڑے معروف شخصیت ہیں، علمی شخصیت ہیں، لوگ انہیں سننا پسند کرتے ہیں، اور آپ نے صرف ان کی ایک چھوٹی سی غلطی پکڑ کے پوری دنیا میں یہ مشہور کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب کی بات نہ سنی جائے، ڈاکٹر صاحب گمراہ ہیں، اور آخر تک اس طریقے سے. میری گزارش یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کا جو رد کیا ہے، کیا ان پر بہتان لگایا ہے میں نے؟ کوئی ایسی بات میں نے کہی ہے جو انہوں نے نہیں کہی؟ پھر تو بات حق ہے، اور اگر یہ ثابت ہے یا یہ ثابت ہو جائے کہ میں نے وہ بات ان کی طرف منسوب کی ہے جو انہوں نے نہیں کی، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے دوں، اور میں جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. کوئی شخص ثابت کر دے میں نے ان پر تہمت لگائی ہے وحدت الوجود کے متعلق، انہوں نے وہ باتیں نہیں کی جن کے میں نے رد کیا ہے، تو میں سب سے وعدہ کرتا ہوں، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں گا، معافی مانگوں گا، اور ڈاکٹر صاحب سے معافی مانگوں گا، اور جس نے سنا ہے پوری دنیا میں میں سب سے معذرت کروں گا. لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے جو انہوں نے کہا ہے وہ صحیح ہے، اور ان کا یہی عقیدہ ہے جیسے کہ ان کی زبانی میں نے بھی سنا اور آپ لوگوں نے بھی سنا کہ وحدت الوجود کا عقیدہ ابن عربی کا فلسفہ وجود حق ہے، اور ابن تیمیہ نے ان کو زندیق کہا، گمراہ کہا، غلط کہا، انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اور ابن عربی کا فلسفہ وجود حق ہے. میں یہاں پر یہ بات نہیں کروں گا کہ ابن عربی کا کیا فلسفہ وجود ہے، یہ بات میں پچھلے رد میں بیان کر چکا ہوں، میں ابھی دوبارہ یہ بات نہیں کروں گا. لیکن میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ جس نے یہ اعتراض کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر چھوٹے سے مسئلے میں ان سے غلطی ہوئی، ان سے یہ سوال کرتے ہیں، چھوٹا مسئلہ آپ کسے کہتے ہیں شریعت میں؟ چھوٹے مسائل کون سے ہیں اور بڑے مسائل کون سے ہیں؟ اگر چھوٹا مسئلہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات کے متعلق غلط عقیدہ رکھنا، یہ چھوٹا مسئلہ ہے، تو پھر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ اپنا دل ڈھونڈیں آپ کو کوئی دل ہے یا نہیں. کیونکہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی شان میں جو بد عقیدگی رکھتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا دل ہی نہیں. اور پھر یہ کہنا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اعتراض کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تہمت لگائی ہے، الحمدللہ. لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا اور آپ نے ٹھیک رد کیا. وجہ یہ ہے واللہ اعلم کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی اتنی اچھی طاقت دی ہے کہ سننے والوں پر جادو ہو جاتا ہے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحر، کہ بعض بیان کرنا ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے. لیکن اس حد تک پہنچ جانا کہ حق اور باطل کی تمیز نہ ہو، جن کے ساتھ محبت اور دل لگ جائے انہیں کی بات حق نظر آتی ہو اور انہیں کی بات کو حق سمجھا جاتا ہو، یہ غلو ہے، حد سے گزرنا ہے، جس سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ایاکم الغلو، غلو سے بچنا. رہ گئی یہ بات کہ صرف ایک غلطی ہوئی، اب تو یہ معلوم ہے کہ چھوٹی غلطی نہیں ہے، اور میرا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اعتراض کرنے والوں نے جب یہ بات کی ہے انہیں تھوڑی سی اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے. خالق اور مخلوق کو ایک جانا، وجود کی حقیقت یہ ہے کہ خالق و مخلوق اے ہی لا موجود ہے الا اللہ، میرے بھائی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ گستاخ اللہ تعالیٰ کی شان میں ہے. یہ فلاسفہ کے اقوال ہیں، اہل سنت اور جماعت میں سے اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں کسی بھی عالم کا قول نہیں ہے. اہل سنت اور جماعت کے عقائد کی کتابیں میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں بعض، کوئی بھی انسان ثابت کر دے کہ اہل سنت جماعت کے علماء میں سے کسی نے یہ عقیدہ رکھا ہے تو ہم اس کے جواب دیں. پہلے بہترین تین صدیوں سے لے کے آج کے دور تک کسی ایک اہل حدیث سلفی عالم کا قول دکھا دیں، اہل سنت جماعت کے علماء کے اقوال دکھا دیں. میں دو کہ نہیں کہہ رہا، ایک کی بات کر رہا ہوں، کہیں پہ دکھا دیں وحدۃ الوجود کا عقیدہ حق ہے، اس کے ہم جواب دیں. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ہاں معتزلہ کی کتابوں میں ملے گی، جہمی کی کتابوں میں ملے گی، شیعوں کی کتابیں میں آپ کو ضرور ملے گا یہ مسئلہ، اور یہ بھی ضرور ملے گا آپ کو اہل سنت جماعت کے علماء کی کتابوں میں کہ اس مسئلے کا رد کیا گیا ہے. اور جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو اہل بدع میں شمار کیا گیا ہے اور ان سے دوری اختیار کی گئی، لوگوں کو ان سے منع کیا گیا، ان کی بات سننے سے بھی منع کیا گیا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا. رہ گئی یہ بات کہ صرف ایک ہی بات میں نے پکڑی ہے، بات صرف ایک کی نہیں ہے، میں نے تو یہ سمجھا کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. جو سب سے مجھے اہم بات لگی میں نے وہی بیان کی، وحدت الوجود کے متعلق. اگرچہ ڈاکٹر صاحب نے اسی درس میں جس میں وحدت الوجود کا ذکر ہے اور ابن عربی کی انہوں نے تعریف کی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں بھی غلطی کی ہے، اور بعض غلط بیانی بھی کی ہے. اب آپ نے اگر کہا ہے تو پھر میں یہ بھی بیان کر دوں. وہ فرماتے ہیں اب وحدت الوجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک غلطی کا ارتکاب کرنے کے بعد دوسری غلطی کا ارتکاب، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو کن سے پیدا کیا، کن، اور کن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفت جو ہے کیا عین ذات ہے یا غیر ذات ہے، پھر فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے. میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے، یہ اجماع آپ نے کہاں سے لیا؟ صوفیوں کا اجماع ہے تو وہ جانے، اہل سنت جماعت کے علماء میں سے کس نے کہا کہ اس قول پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات نہ عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات ہیں؟ تو یہاں پر غلطی ہوئی، اجماع نہیں ہے میرے بھائیوں. اور اس مسئلے کو اگر مزید سمجھنا چاہتے ہیں حاضرین و سامعین، شرح عقیدہ طحاویہ ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے. اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے، یہ کہا جاتا ہے، لیکن تفصیل بیان کرنا ضروری ہے. اور کاش ڈاکٹر صاحب اس تفصیل کا بھی ذکر کرتے جو اہل سنت جماعت کی کتابوں میں موجود ہے. یہ تفصیل اہل کلام کی کتابوں میں موجود نہیں ہے. کاش کہ ڈاکٹر صاحب صرف یہی کتاب پڑھ لیتے، شرح عقیدہ طحاویہ، تو میرا نہیں خیال کبھی وہ یہ غلطی کرتے. وہ فرماتے ہیں تفصیل ضروری ہے کہ مقصد کیا ہے آپ کا، کیا صفت نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے. اگر تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہیں وہ ذات کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور ذات اور صفت میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، معنی بھی ایک ہے، لفظ بھی ایک ہے، تب تو غلط ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہے اور معنی اور ہے صفات کا. اللہ تعالیٰ کے کلام اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس اعتبار سے غلط ہے. لیکن اگر آپ کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ موجود ہیں لیکن معنی اور ہے صفت کا اور ذات کا معنی اور ہے، تب تو بات درست ہے. یہ قول صحیح ہے. تو ذات صفات جو ہے اللہ تعالیٰ کی عین ذات ہے یا نہیں، تو یہ تفصیل ضروری ہے. تو جن علماء نے یہ فرمایا یہ قول درست ہے، انہوں نے یہ قید بھی لگائی ہے، اس میں اجماع کا ہے اہل سنت و جماعت کا. اس قید کے ساتھ آپ بیان کریں تب تو بات درست ہے، لیکن یوں ہی کھلا چھوڑ دیں آپ کہ نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے، تو آپ نے ایک گمراہی کا راستہ کھولا ہے، اور وہ ہے وحدت الوجود کی دلیل آپ پیش کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جب کن اللہ تعالیٰ کا صفت ہے اور نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے، مطلب کیا ہوا؟ یاد ہے؟ اب سمجھے ذرا، کائنات کن سے پیدا ہوئی، کن اللہ تعالیٰ کا صفت ہے، اور صفت یعنی یہ کائنات، یہ کن کائنات بن چکے ہیں ساری، جو اللہ کا صفت ہے وہ کائنات بن گئی ہے. اور کیونکہ کن نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے، تو کائنات بھی نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے. اچھا یہ سمجھ رہے عین ذات نہیں ہے غیر ذات نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے کہ نہیں؟ یہی وحدت الوجود ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے اور باطل قول ہے کہ پورے وجود کی حقیقت ایک ہی وہ ہے اللہ تعالیٰ. جیسا کہ کن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کائنات بھی کن کی طرح اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. پھر آگے فرماتے ہیں، یہ تیسری غلط بات جو ہے کہ داؤد غزنوی اہل حدیث ہیں اور انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا، ابن عربی رحمت اللہ علیہ اور مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ، دونوں کے لیے رحمت اللہ علیہ کا لفظ استعمال کیا. پھر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دعوت پر مجھے بلایا گیا، یعنی ان کی دعوت ہوئی تو مجھے بھی بلایا گیا کیونکہ میں ان کا داماد تھا جنہوں نے بلایا ہے ان کو. وہاں پر ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ بڑی عجیب بات ہے، آپ نے دونوں کا نام لیا اور دونوں کے متعلق کہا رحمت اللہ علیہ. فرماتے ہیں داؤد غزنوی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ مجدد الافسانی نے اپنی مخطوطات میں یہ لکھا تھا کہ ہم وہ ہیں جو ابن عربی کے دسترخوان کے ٹکڑوں پر پلے ہیں یا ان کے ٹکڑے کھاتے ہیں، یعنی اتنی بڑی علمی شخصیت ہیں. میری گزارش یہ ہے جو شخص یہ کہتا ہے وہ اہل حدیث نہیں ہے، یاد رکھیں. جو ایسے بدعتی کے متعلق یہ الفاظ کہے رحمۃ اللہ علیہ، جن کے علماء نے ہمیشہ رد کیا ہے، سلف صالحین نے رد کیا ہے، وہ کبھی الحدیث نہیں ہے میرے بھائیوں. اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو الحدیث مسلک، سلف صالحین کے مسلک کا علم نہیں، واللہ اعلم، میرا یہی گمان ہے. دیکھیں، دعویٰ کرنے سے کوئی شخص اہل حدیث نہیں بن جاتا اور نہ سلفی بن جاتا ہے، مجھے دعویٰ کرنے سے. دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، لیکن پہچان کیا ہے؟ پہچان اس کا قول اور فعل، اس کا کردار، اس کا کردار ہے. جو شخص یہ دعویٰ کرتے کہ الحدیث ہے لیکن حدیث پہ عمل نہیں کرتا، یا حدیث کو اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر سمجھتا ہے، تو الحدیث نہیں ہے، وہ سلف صالحین کے راستے پر نہیں، وہ سلفی نہیں ہے. ایک فلپینو شخص تھا، اس نے کہا کہ بجی آپ لوگوں کی نماز مجھے پسند ہے، میرا دل کرتا ہے میں نماز پڑھوں. سبحان اللہ، بے نمازی سن لیں، ایک کرسچن فلپینو شخص کہتا ہے مجھے آپ لوگوں کی نماز پسند ہے، میرا دل کرتا ہے میں نماز پڑھوں. اور بہت سارے آج مسلمان ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی جو نماز نہیں پڑھتے. تو اس شخص نے دیکھا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو ایک مرتبہ اس کے ساتھ اور ایک شخص آیا پاکستانی، مجھے کہتا ہے بھائی مبارک باد، فلاں فلپینو جو وہ مسلمان ہو گیا. میں نے کہا کیسے؟ اسے میں دیکھا نماز پڑھ رہا ہے. میں نے کہا اس کو دیکھنے سے نماز کیسے پڑھتا ہے؟ اس نے جیسے ہم پڑھتے ویسے پڑھتا ہے. میں کیسے؟ کل دیکھنا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ نماز، اس نے مجھے بتایا تھا کہ نماز چھپ کے پڑھتا ہے اور ایک رکعت پڑھتا ہے، اسے کلمہ نہیں پڑھا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. تو اسے جا کے دیکھا کہ واقعی دوسرے نے آ کے پریشان ہو کر کہتا ہے کہ وہ اس نے ایک رکعت پڑھی ہے. تو میں نے کہا کیا مسلمان ایک رکعت پڑھتے ہیں؟ کہتے نہیں. میں نے کہا اس نے دعویٰ کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہوا وہ، اس نے مجھے خود بتایا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے لیکن ابھی وہ سوچ رہا ہے. تو نماز پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوا، اس طریقے کی نماز پڑھنے میں مسلمان نہیں ہوا وہ، کیونکہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے خاص قواعد اور ضوابط ہیں، جب تک کوئی شخص انہیں نہیں اپناتا مسلمان نہیں ہوتا وہ. تو میں نے کہا اس نے دعویٰ کیا ہے، جب تک اپنے دعوے کو ثابت نہیں کرتا اپنے کردار سے، ان قواعد و روابط کو نہیں اپناتا جس سے کوئی مسلمان دار اسلام میں داخل ہوتا ہے، کوئی انسان دار اسلام میں داخل ہوتا ہے، تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. بہرحال، تو دعویٰ کرنا اور چیز ہے اور حقیقت اور چیز ہے. اور ایسی غلطی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بھی ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ سلفیوں کے بہت سیکٹ ہیں، بہت ساری سیکٹس موجود ہیں، ان میں سے کوئی مدخلی سلفی ہیں، کوئی قطبی سلفی ہیں، کوئی سروری سلفی ہیں. میری گزارش یہ ہے، اور یہ فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو میں ان سب سے ملا ہوں، میں سعودی عرب جاتا رہتا ہوں، میں ان سب سے ملا ہوں، سب سے ملاقات ہوئی ہے الحمدللہ، میں سب سے ملا ہوں، اور یہ مجھے پتا چلا کہ سلفیوں کی مختلف سیکٹس ہیں، ان میں بھی یہ تقسیمات موجود ہیں. میری گزارش ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ کا یہ کہنا کہ سلفیوں میں سیکٹس موجود ہیں یہ غلط بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سلفیت کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ بالکل واضح اور نمایاں ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہم سلفی ہیں اور اس راستے کو نہیں اپناتے، وہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن سلفی نہیں ہے. اور ہر دعویٰ کرنے والا کیا سچا ہوتا ہے؟ نہیں. سچا کب ہوتا ہے؟ جب اس دعوے کو ثابت کرے اپنے کردار سے، اپنے قول اور عمل سے. آپ نے کہا سروری سلفی ہیں، قطبی سلفی ہیں، قطبی سلفی کون ہے؟ قطبی ہیں, سلفی نہیں ہیں, میں بھی ثابت کرتا ہوں. سید قطب کی پیروی کرنے والے وہ کہتے ہم سلفی ہیں, لیکن سید قطب کے راستے کو اپنایا, اخوان المسلمین کو منہج کو اپنایا جس میں تکفیر واضح ہے. وہ نماز پڑھتے ہیں نماز نبوی, لیکن جہاد کے متعلق کہتے ہیں نہیں, جہاد کریں گے اپنی خواہش نفس کے مطابق. ہماری گزارش یہ تھی ان سے کہ آپ جیسے کہ نماز نبوی پڑھتے ہو ویسے جہاد نبوی بھی کرو. توحید میں وہ اچھے ہیں, توحید میں, لیکن عقیدے میں غلطی کی ہے, اس عقیدے میں غلطی ہوئی ہے. تو ہر موحد جو ہے یاد رکھے, ہر موحد کا ضروری ہے کہ عقیدہ درست ہو, کیونکہ عقیدے میں توحید کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. مسلمان کا عقیدے میں توحید سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے. پھر توحید کامل کے لیے ارکان ایمان جیسے ضروری ہیں, اسی طریقے سے ارکان ایمان کی متممات بھی ضروری ہیں جس سے بہت سارے مسلمان غافل ہیں. ہمارے صرف اتنی غلطی ہوئی شاید ہمارے علماء سے کہ ہم نے کہا بھئی آپ یہ راستہ چھوڑیں, اگر آپ واقعی سلفی ہیں تو جیسے کہ نماز نبوی پڑھتے ویسے جہاد نبوی بھی کریں, اور حکمران کی فرما برداری فی غیر معصیت اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ تعالی معصیت کے علاوہ, یہ اہل سنت اور جماعت کے عقیدے کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے, اسی کو تھامے رکھو. کہتے نہیں, یہ حکمران اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں, یہ کافر ہیں. انہوں نے سلف صالحین کے راستے کو چھوڑا, قطبی بن گئے. وہ اگر سلفیت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ دعوے دار ہیں. وہ ہمیں دکھائیں سلف صالحین میں سے کس نے کہا ہے, میں دو نہیں ایک کی بات کروں, ایک قول دکھا دیں سلف صالحین میں سے, کتابیں موجود ہیں, کسی ایک نے کہا ہو کہ حکمران جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں وہ کافر ہے, مطلقاً کافر ہے. یہ حکمران فرم برداری نہیں کی جاتی, یا ظالم فاسق حکمران کی فرم برداری نہیں کی جاتی. ایک تو دکھا دیں, اگر نہیں دکھا سکتے تو یاد رکھیں سلفیت کا یہ راستہ ہے, انہوں نے یہ راستہ چھوڑا ہے تو یہ سلفی نہیں ہے, یہ دعوے دار ہے. اسی طریقے سے محمد سرور جو سروری ہیں, اس کا بھی اپنا منہج اپنا طریقہ ہے. وقت نہیں کہ میں اس کے بارے میں کچھ کہوں, لیکن یہ سمجھ لیں کہ اس نے بھی سلف صالحین کے راستے کو چھوڑا ہے. آپ کو تحقیق کرنی ہے, آپ ان کا منہج دیکھیں, ان کا راستہ دیکھیں اور کوریلیٹ کریں سلف صالحین کے راستے سے. اگر ان کے مطابق ہے تو واقعی سلفی ہیں, ان کے مخالف ہے تو سلفی کبھی نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے کہا مدخلی سلفی, یہ شیخ ربیع بن ہادی مدخلی کی پیروی کرنے والے ہیں, یہ ان کے منہج کو اپنانے والے ہیں. انہوں نے کبھی نہیں کہا ہم مدخلی سلفی ہیں, یاد رکھیں. وہ کہتے ہیں سلفی ہیں, اور قطبی نے نہیں کہا ہم قطبی سلفی ہیں, اور نہ ہی سرور نے کہا ہم سروری سلفی ہیں. یہ تو لوگ کہتے ہیں ان کے متعلق, سب کہتے ہیں ہم سلفی ہیں, سب کہتے ہیں. مخالفین نے ان کو نام دے دیے, مخالفین نے ان کو مختلف نام دیے. تو شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ مدینہ نبویہ کے علماء میں سے ایک بڑے معروف عالم ہیں, اور ان کا جو اسپیشلٹی ہے وہ ہے علم حدیث اور جرح و تعدیل کے وہ عالم ہیں. انہوں نے سلف صالحین کے راستے کو واضح طور پہ بیان کیا کہ سلف صالحین کا راستہ کیا ہے, اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کا راستہ کیا ہے, اور دونوں میں کیا فرق ہے, اور کون واقعی صحیح سلفی ہے, اور کون سلفیت کا دعویٰ کرنے والا ہے جھوٹا ہے. اور ان کی کتابوں میں سے, سید قطب کی کتابوں میں سے بیان کیا, اور محمد سرور کی کتابوں میں سے بیان کیا, مودودی صاحب کی کتابوں میں سے بیان کیا, اور جتنے بھی مخالفین سخت موجود سب کی کتابوں میں سے حوالے بیان کر کے واضح طور پہ بیان کیا, اور یہ ثابت کیا کہ سلف صالحین کا راستہ یہ ہے اور انہوں نے مخالف راستہ اپنایا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جانیں سلفی کون ہے. ہر دعویٰ کرنے والا سلفی نہیں ہے, پھر یہ بھی ایک غلط فہمی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اندر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سلفی وہ ہیں کہ یا اہل حدیث وہ ہیں جو مسئلے کو دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث میں نہ ملا وہ صحابہ کرام کی زندگی میں پھر مسئلے کو دیکھتے ہیں پھر اس پہ عمل کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں سلفی. یہ بھی غلط فہمی ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو ذرا سمجھیں. بھی سلفی وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں. سلفی وہ ہے جو قرآن اور سنت کو صحابہ کرام کی سمجھ سے سمجھے. صحابہ کرام نے براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا قرآن اور حدیث کا براہ راست، اور ہمیں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہیں کے راستے کو اپناؤ، صحابہ کرام کے راستے کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 115 میں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے اس کے بعد اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی کے حوالے کر دیں گے جو وہ چاہتا ہے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، پھر اسے جہنم کا عذاب چکھائیں گے، وہ بدترین ٹھکانا ہے. سبیل المؤمنین کیا ہے؟ صحابہ کرام کا راستہ. اور مسلم احمد اور ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنے گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم علی ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ فرقہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. جو باقی 72 فرقے ہیں وہ کس چیز پہ ہیں جانتے ہیں؟ قرآن اور سنت پہ. سارے کے سارے قرآن سنت کی بات کرتے ہیں. یہ واحد فرقہ ہے جو قرآن سنت کی بات بھی کرتا ہے لیکن وہ اصحابی، صحابہ کرام کی سمجھ سے. اور یہی ایک کامیاب فرقہ ہے، الطائفہ المنصورہ، یاد رکھیں. تو ڈاکٹر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے انفارمیشن جو ہے درست کر لیں. سلفی وہ ہیں جو قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام کی سمجھ سے سمجھتے ہیں، اور صحابہ کرام کے بعد ان کے تابعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین کے راستے کو اپناتے ہیں، یہ سلفی ہیں. اور پھر اور بھی غلط فہمی ڈاکٹر صاحب کی اس حدیث کے متعلق، انہوں نے یہ فرمایا ہے ان حدیث کانفرنس میں خاص طور پہ کہ اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے. نہیں، ڈاکٹر صاحب سے غلط فہمی ہوئی. یہ صوفیوں کو علماء تو کہہ سکتے ہیں، ہمارے علماء میں سے کسی نے نہیں کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، بلکہ حکم دیا ہے. یہ ہمارے علماء نے یہ سمجھا حدیث سے کہ 73 فرقے بٹیں گے، کہ تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ، ہرگز نہیں. ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ پیشن گوئی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، امت تفرقہ کا شکار بنے گی. سب سے بہترین وہ لوگ ہوں گے جو صحیح اور سلامتی کا راستہ اپنائیں گے، اور وہ ہے صحابہ کرام کا راستہ. ہمارے علماء نے کبھی نہیں کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ہمارے علماء نے یہ سمجھا اس حدیث سے کہ تم فرقوں میں بٹ جاؤ، ہرگز نہیں. یہ کسی مقلد کا قول ہوگا، اندھی تقلید کرنے والے کا قول ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے علماء نے کبھی ایسی بات نہیں کہی. اگر کسی نے کہی ہے تو آپ بیان کریں، ہم ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اور آخر میں میری گزارش ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے کہ یہ جو عقائد ہیں، یہ جو غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور کر دیں اللہ کے لیے. میں جانتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ دعوت کے میدان میں فل ٹائم دے رہے ہیں. میں تو ان لوگوں کو محسوس، سیدھی سی بات ہے، جو پارٹ ٹائم جو وقت ملتا ہے کوشش کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ ایک بہترین کام کر رہے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے کہ آپ اس کام میں بہترین طریقے سے کام کریں، لیکن حق کے ساتھ، حق دعوت کے ساتھ، قرآن اور سنت کی دعوت، سلف صالحین کی سمجھ سے. اللہ تعالیٰ کو ثابت قدمی عطا فرمائے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر اتنی بڑا پن موجود ہے کہ آپ حق بات کو سمجھتے ہیں اور حق بات سمجھنے کے بعد آپ توبہ بھی کریں گے. یاد رکھیں غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, میں غلطی سے پاک نہیں اور نہ ہمارے علماء اور استاد غلطیوں سے پاک ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل من آدم خطاء وخیر خطائین التوابون, آدم کے اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں اور سب سے بڑے خطا سب سے اچھے خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں, اور ایک مسئلہ مجھے یاد آیا تقدیر کے متعلق, کیونکہ درس ہمارا تقدیر کا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ تقدیر کے متعلق جو انہوں نے غلطی کی ہے, انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میں جانتا ہوں, میں ہزار مسئلہ جانتا ہوں, ہزار ایسی چیزیں جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا. اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھیں, اللہ تعالیٰ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ عاجز ہے. آپ ہزار مسئلہ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا. آپ لوگوں میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں جانتا ہوں آپ یہ کہتے ہوں گے کہ مجھے تو یقین ہے, لیکن لوگوں کو سمجھانا ہے. لوگوں کو آپ کس طریقے سے سمجھانا چاہتے ہیں؟ کیا یہی طریقہ اہل سنت والجماعت کا؟ کیا یہی طریقہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے صحابہ کرام کو سمجھایا ہے اسی طریقے سے سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہزار چیزیں نہیں کر سکتا؟ کہ یہی راستہ ہے. پھر مثالیں بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ لمبا انسان پیدا کر سکتا ہے, چھوٹا پیدا کر سکتا ہے, لیکن لمبا اور چھوٹا ایک وقت میں پیدا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ موٹا انسان پیدا کر سکتا ہے, دبلا پتلا انسان پیدا کر سکتا ہے, بیک وقت موٹا دبلا پتلا پیدا نہیں کر سکتا. اور آخر تک وقت نہیں کہ میں مزید بیان پوری بات بیان کروں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تأویل پیش کرتے ہیں اپنے اس قول کو صحیح کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. واضح لفظ ہیں, قرآن کا ترجمہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. فرماتے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قوی ہے, طاقت رکھتے ہیں. سبحان اللہ, طاقت رکھتے ہیں اور قادر ہیں, دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ اگر مقصد ہوتا اللہ تعالیٰ کا طاقت رکھتے ہیں تو کیا ہر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ان اللہ علی کل شیء قوی, ان اللہ علی کل شیء عزیز, یہ فرمان ہوتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر واضح لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور دوسری بات یہ, میری گزارش ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ علی کل شیء قدیر, پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ دبلا اور پتلا اور موٹا بیک وقت چیز ہے, چیز ثابت کریں, پھر آپ یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں. مجھے بتائیں دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے, چیز کوئی ایسی چیز موجود ہے جو لمبی اور چھوٹی ایک وقت میں ہو؟ جب آپ یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ ایسی چیز موجود ہے تو پھر یہ جرات کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی عقل مند کی بات ہے. یہ اس بات یہ ایسی بات کے میں کوئی عقل مند یا کوئی حکمت ہے. اور پھر میں یہ گزارش کروں گا, آپ جانتے ہیں قول کس کا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نہیں جانتے ہوں گے, اللہ اعلم, میرے یہی اچھا گمان ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. یہ قول کس کا ہے؟ یہ معتزلہ کا قول ہے, تقدیر کے منکرین کا قول ہے. اور ان کی وجہ ہے, انہیں کیوں کہا جانتے ہیں؟ انہیں کیوں کہی یہ بات, کیوں کہی؟ یہ اس لیے کہی کہ کیونکہ وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کو پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ انسان کے اعمالوں کو پیدا نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کرنے سے عاجز ہے. انہوں نے اپنے باطل عقیدے کو بیان کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا ہے اور اسی پر زندگی گزارتے بھی ہیں, گزار بھی رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ کیا وجہ تھی بات کرنے کی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ معتزلی ہیں, یہ نہیں کہہ رہا میں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کا جو منہج اور طریقہ ہے وہ اعتزال کے قریب جاتے ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے. اور واللہ میں کہہ رہا ہوں, میں یہاں پر سب کے سامنے یہ بات نہ بیان کرتا، میں جانتا ہوں نصیحت کیسے کی جاتی الحمدللہ، اور میں ڈاکٹر صاحب کو اکیلے میں نصیحت کرنا چاہتا تھا، میں قسم کھا رہا ہوں اللہ، لیکن مجھے کوئی راستہ نہیں ملا۔ ڈاکٹر صاحب جدہ میں آئے یہاں پہ، اور میں نے بار بار کوشش کی ہے کہ ان سے ملاقات ہو، اور یہ بھی میں ڈاکٹر صاحب کو بتا دوں کہ کاش ان کے پاس وقت ہو میری بات سننے کا، شاید وقت ہو کہ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا تھوڑے سے ان کی بھی اصلاح کریں، کہ بار بار گزارش کرنے کے باوجود بھی آپ سے ملاقات نہ کرنے دی۔ میں یہی گزارش تھی کہ میں نے نصیحت کرنی ہے، اور واللہ ہی کہہ رہا ہوں ایک شخص سے زیادہ میں نے بات کی ہے اور گزارش کی ہے، دسوں سوال ہوتے ہیں آپ نے کیا بات کرنی ہے، کیوں بات کرنی ہے، وجہ کیا ہے، بھئی وہ بھی ڈاکٹر ہے میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں نے بات کر کیا بات کریں، نہیں ہمیں بیان کریں، ان کے پاس وقت نہیں ہے، نہیں میں نے نصیحت کرنی ہے، اچھا کون سی نصیحت کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، اپنے ہمیں بتائیں کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں، بھئی یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، وہ بھی داعی ہے میں بھی داعی ہوں، وہ بھی ڈاکٹر ہے میں بھی ڈاکٹر، ہمارے دو دو رشتے جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں بات کرنے دیں آپس میں، کہتے ہیں نہیں جی اجازت نہیں ہے ہمیں، آپ نہیں بات کر سکتے، اچھا اللہ کے لیے فون نمبر دے دیں فون پہ بات کرو، کہ جی ان کے پاس فون نہیں ہوتے جب جدہ آتے ہیں، اچھا اپنے فون سے بات کروا دیں، کہتے ہیں نہیں جی وہ بہت بزی ہوتے ہیں، میں قسم کھا رہا ہوں واللہ ایک مرتبہ سے زیادہ اور بار بار میں نے کیا، مجھے کوئی راستہ سامنے نہ آیا، اور لوگوں کے سوال دیکھیں ہر دن کوئی نہ کوئی سوال آتا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر سعد احمد کے متعلق، میرے سامنے صرف یہی راستہ بچا ہے کہ یہ میں نے ایک دو غلطی بیان کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حق بات کہیں، حق بات سنیں، اور حق بات سمجھیں، اور حق بات پر عمل کریں، اور جو غلطیاں ہیں جو لغزشیں ہیں اللہ تعالی ہماری بھی دور فرمائے اور ان کی بھی دور فرمائے، اور ہر مسلمان کی دور فرمائے، خاص طور پہ جو دعوت کے کام میں آگے آگے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ڈاکٹر صاحب دونوں ڈاکٹرز ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں وہ اتنی بڑے ضرور ہیں کہ حق بات کو سمجھیں گے اور حق راستے کو اپنائیں گے، اور میں آخر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم علم نافع و عمل صالح کے میدان میں رواں دواں رہیں، قرآن اور سنت اور سرو صالحین کے منہج کو اپنائیں، ہماری زندگی بھی توحید اور سنت پہ ہو، ہمارا خاتمہ بھی توحید اور سنت پہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔